طوفان عظیم ابھی باقی ہے۔ دستاویزی فلم الجزیرہ ٹی وی نیٹورک عربی چینل پر نشر ہونے والی ڈاکومنٹری 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی القسام بریگیڈ کے طوفان الاقصی آپریشن کے بارے میں پہلی بار نایاب مناظر کے ساتھ تفصیلات کا انکشاف کرتی ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن کے خفیہ رازوں، شہید یحییٰ سنوار اور شہید محمد زیف کے خصوصی مناظر کے ہمراہ طوفان عظیم دستاویزی فلم مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ، پیشکش البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی پاکستان۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ کتنا حیران کن اور عجیب تھا، جو اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ان کی انٹیلیجنس کا نظام ناقابل شکست ہے۔ سات اکتوبر 2023، غزہ کے ارد گرد اسرائیلی فوجی مقامات اور قصبوں کے خلاف القسام بریگیڈ اور فلسطینی مزاحمت کی طرف سے کیے گئے سب سے بڑے آپریشن سے وابستہ تاریخ ہے۔ ایک ایسا آپریشن جس نے اسرائیل کے سب سے اہم فوجی یونٹوں میں سے ایک کو مکمل تباہ کر دیا اور بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں اور متعصب یہودیوں کو ہلاک یا گرفتار کر لیا۔ وہ دن فوجی اور سیاسی دونوں لحاظ سے سب کے لیے ایک تاریخی زلزلہ تھا، کیونکہ اس نے نزدیک و دور کے تمام لوگوں کو چونکا دیا اور ہر کسی کے لیے یہ سوال اہم تھا کہ القسام بریگیڈ نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا۔ اسرائیل نے غزہ کے خلاف جو نسل کشی اور جنگ شروع کی تھی، جو اس دائرے سے باہر پھیل گئی، ایک سال سے زیادہ عرصے کے بعد اس کے اندازے اور نتائج کیا تھے؟ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے خلاف نسل کشی شروع کی گئی۔ یہ سلسلہ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے اور عمارتوں کو نشانہ بناتے ہوئے 15 مہینوں تک جاری رہا، اور اس میں دسیوں ہزاروں کی تعداد میں شہید اور زخمی ہوئے۔ یہ ایک بے مثال تباہی کی تصویر تھی۔ اس سب کے باوجود مقاومت اور قابضین کے درمیان جنگ کی بازگشت آج بھی غزہ میں گونج رہی ہے۔ اس تنازع کے پس منظر پر آپ کے طویل تجربے اور گہری نگاہ ہونے کے حوالے سے، جنگ کو ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آپ اس کے نتائج کے متعلق کیا کہتے ہیں؟
کسی کے ظاہری ڈھانچے کی تباہی کو اسرائیل میں عام طور پر اسرائیلی عوام کی کامیابی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسرائیلیوں کا کہنا ہے، دیکھو ہم نے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، یہ ناکامی ہے، اور جتنا آپ تباہ کریں گے آپ اتنے ہی زیادہ ناکام ہوں گے۔ اس لیے میرے خیال میں اسرائیل کو جس سب سے بڑی غلطی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ آج بھی اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے، یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال سے لڑ رہا ہے، اور یہ خیال حماس سے بڑا ہے، یعنی مقاومت کا تصور، جو کہ حماس کی تنظیم سے بھی بہت بڑا ہے۔
اللہ اکبر! 7 اکتوبر 2023 کی صبح اسرائیل اور پورے خطے پر اچانک اور زبردست فوجی آپریشن کیا گیا، اور یہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے مشرق وسطی میں طاقت کا توازن پلٹ دیا۔ شہید عز الدین قسام بریگیڈ کے ہزاروں سپاہی طوفان الاقصی نامی آپریشن میں غزہ کی پٹی کو بیرونی دنیا سے الگ کرنے والی باڑ کو عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔
طوفان الاقصی،
اے ہماری قوم اور امت، اے دنیا کے آزاد لوگوں، آج الاقصی کا قہر پھٹ رہا ہے۔ ہماری قوم کا غصہ، امت کا غصہ اور دنیا کی آزاد لوگوں کا غیظ و غضب۔
جنگ کے دوران القسام بریگیڈ نے جنگ اور اپنی کاروائیوں سے متعلق کسی بھی قسم کے بیان کو اپنے واحد ترجمان ابو عبیدہ کے ذریعے پیش کیا۔
وانما كشف عنه مؤخرا في اوساط العدو حول الفشل المدوي في 7 اكتوبر هو امر هين بالمقارنة مع ما سنكشف عنه في الوقت المناسب بإذن الله۔
اس تحقیقاتی دستاویزی فلم میں ہم پہلی بار القسام بریگیڈ کی ملٹری کونسل کے کمانڈر روم سے خصوصی فوٹیج حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کونسل نے طوفان الاقصی حملے کے تمام تر منصوبہ بندی کی نگرانی کی ہے۔
جیسا کہ آپ یہاں ہیں، میں بھی یہاں لگایا گیا ایک پودا ہوں۔ اس سرزمین میں میرے ہزاروں بیج ہیں، اور ظالم کتنی ہی کوشش کرے ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، ناکام رہیں گے، اور میں یہیں اپنی پیاری سرزمین پر رہوں گا۔ یہ بہت سخی ہے، اور ہم بھی اس کی طرح سخی ہیں۔ یہ راستہ جاری ہے اور مٹنے والا نہیں ہے۔
یہ محمد زیف ہیں، شہید عز الدین قسام بریگیڈ کے چیف آف اسٹاف۔ اس شخص کی یہ منفرد اور نایاب تصاویر پہلی بار القسام کی جانب سے منظر عام پر آ رہی ہیں، جسے 35 سال سے اسرائیلی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپریشن شروع ہونے سے چند دن پہلے اس کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے فوجی کمانڈ روم کے اندر محمد زیف بنفس نفیس موجود ہیں۔
ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایک قسم کی پہل ہوگی جس کے ذریعے ہم تاریخ کے دھارے کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں، اور اس وقت اس مقام پر سب سے پہلے ہم ہوں گے، اور ہم خدا کے دنوں میں سے ایک دن کو یادگار بنا رہے ہیں جس میں علم بلند کیے جائیں گے۔
خدا کے نام سے اور اس کی برکتوں کے ساتھ حملہ شروع کرتے ہیں۔
محمد زیف کے ایک ساتھی اور طوفان الاقصی کی مرکزی قیادت کے ایک رہنما عز الدین حداد ہیں، جو جنرل ملٹری کونسل القسام کے رکن ہیں، اور وہ حماس کے عسکری ونگ غزہ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ان پر اسرائیل کا الزام ہے کہ وہ طوفان الاقصی آپریشن کے اہم ذمہ داروں میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے گزشتہ جنگ کے آخری دنوں میں شمالی غزہ کے اندر القسام بریگیڈ کو منظم کیا ہے۔ اسرائیل نے کئی مرتبہ انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنانے کی کوششوں کا اعلان کیا ہے۔ ہم نے عز الدین حداد کے ساتھ ایک انٹرویو کیا ہے۔ القسام بریگیڈ کی طرف سے بعض پیچیدہ سیکورٹی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ سیکورٹی پیچیدگیوں کے باوجود اس شخص کی موجودگی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب اعلان کردہ جنگ بندی معاہدے کی جانب حتمی اقدامات کیے جا رہے تھے۔
امریکہ اور مغرب سے اقتدار حاصل کرنے والے قابض حکمرانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جارحیت کو روکنے، پوری غزہ کی پٹی سے انخلا اور جیلوں میں بند ہمارے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے ہمارے جائز مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، خاص طور پر وہ لوگ جو عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ انہیں فوراً رہا کیا جائے اور محاصرہ ختم کر کے تعمیر نو شروع کی جائے۔
یہ ایک خفیہ دستاویز تھی جسے پہلی مرتبہ منظر عام پر لایا گیا ہے۔ یہ آپریشنل آرڈر ہے جو القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد زیف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اس پر 5 اکتوبر کی تاریخ سبت ہے، یعنی طوفان الاقصی حملے سے صرف 2 دن پہلے۔ اس دستاویز میں القسام بریگیڈ قیادت کی جانب سے کچھ فیصلے درج ہیں، جس میں سب سے اہم فیصلہ طوفان الاقصی آپریشن شروع کرنے کی تاریخ 7 اکتوبر اور صبح 6:30 بجے کے وقت کا تعین ہے۔
1 اکتوبر 2023 سے عسکری قیادت رات دن اقدامات کی منظوری اور ان پر عمل درآمد کے لیے کام کر رہی تھی، مسلسل میٹنگز چل رہی تھی، حملے کو حتمی شکل دینے اور وقت کا تعین کرنے کے لیے باتیں ہو رہی تھی۔
اگر آپ حملے کے آغاز میں دشمن کے ہیڈ کوارٹر رحیم پر توجہ مرکوز کریں گے، آپ ان کو الجھائیں گے تو مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ جنوب میں 2 بریگیڈ ہیں، اگر آپ مسلسل انہیں مصروف رکھیں تو یہ دوسری جگہ رابطہ نہیں کر سکیں گی، اور جہاں تک ممکن ہو جھڑپ جاری رکھیں، چاہے وہاں پر کوئی رکاوٹ ہو یا کہیں رکنا پڑ جائے۔ اگر غزہ کی پٹی پر آپ کا کنٹرول ہے تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، مجدال کے علاقے میں پھیل جائیں، کیونکہ آپ جتنے زیادہ پھیلے ہوں گے آپ کو مختلف پوائنٹ پر اتنا ہی زیادہ کنٹرول ہوگا۔
7 اکتوبر کی صبح سے 24 گھنٹے پہلے عسکری قیادت اور کنٹرول روم کا آپریشن روم کے مرکزی دفتر سے رابطہ ہوا تاکہ حملہ شروع کرنے کا حتمی اعلان کیا جائے۔ آپریشن کی انجام دہی کے لیے فورسز کو متحرک کرنے اور طلب کرنے کا عمل شروع ہوا، اور جنگی ہتھیار 7 اکتوبر کی صبح 6:30 بجے تک پوری طرح سے تیار تھے۔
اس تحقیق کے دوران ہم نے القسام بریگیڈ کے اراکین اور فیلڈ کمانڈروں کے تازہ فلمائے گئے انٹرویوز حاصل کیے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے آپریشن طوفان الاقصی میں حصہ لیا تھا۔
7 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ صبح 6:30 بجے چیف آف اسٹاف کی طرف سے ایک بڑے حملے اور جنگ کو شروع کرنے کا حکم صادر ہوا، اور آپریشن طوفان الاقصی پر عمل درآمد کئی مرحلوں میں منصوبے کے مطابق کیا گیا۔ جیسے ہی حکم صادر ہوا 3000 سپاہیوں نے مختلف مقامات سے بیک وقت حملہ کر کاروائی کی نگرانی کرنے اور امدادی جگہوں پر 1500 مجاہدین موجود تھے۔ دوسری طرف میزائل داغنے کی بھی مکمل تیاری تھی۔ دشمن کی فوجی تنصیبات اور اڈوں پر بھاری توپ خانے سے گولہ باری شروع کی گئی۔ اسرائیلی غزہ لشکر کے فوجی ٹھکانوں پر 3500 میزائل اور گولے برسائے گئے۔ پھر 1000 میزائل حدسور، حدسریم، نطفاتیم، تلنوف اور بلماخیم کے ہوائی اڈوں پر داغے گئے۔ یہ حملہ دشمن کی فضائیہ کے کسی قسم کے فوری رد عمل کو ناکام بنانے کی خاطر کیا گیا تھا۔ مزید یہ کہ پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھنے والی افواج کا پوزیشنوں سے قریب ہونے پر ان کی مدد کے لیے 1000 میزائل مختص کیے گئے تھے۔
ہمارا حملہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ مجاہدین نے تربیت حاصل کی تھی۔ شروع کے وقت ہمارے میزائلوں اور ڈرونز اور گلائیڈرز کے اسکواڈرن اور بحریہ کے یونٹوں نے ہزاروں کی تعداد میں قسام بریگیڈ کی انفنٹری کے ہمراہ خدا کے فضل سے اس سہونی دیوار کو عبور کیا۔ جو انجینئرنگ یونٹس میں ہمارے مجاہدین کے ہاتھوں ہٹا دی گئی تھی وہ ایک شاندار اور عظیم و شان منظر کے ساتھ یہاں سے گزرے، جو خدا تعالیٰ کے فضل کا مظہر تھا۔ اور اس منظر سے یہ آیت ذہن میں آتی ہے کہ ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ اور جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے۔
آپریشنل آرڈر کی دستاویز کو واپس آ کر دیکھتے ہیں۔ یہ آپریشن کے پہلے سے طے شدہ مقاصد کی نشاندہی کرتا ہے اور اس میں القسام کی بحری افواج اور توپ خانے کو بیک وقت حملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس دن متوقع اسرائیلی رد عمل کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس ڈاکیومنٹ میں حملے کے سلسلے میں تیاری کو انتہائی دفاعی اقدام کہا گیا ہے۔ آپریشنل آرڈر کے تحت آپریشن میں حصہ لینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپریشن کی مکمل رازداری کو برقرار رکھنے کی خاطر مواصلات کے وائرڈ یا وائرلیس آلات بشمول نجی نیٹورکس کا استعمال نہ کریں۔ 7 اکتوبر 2023 کی صبح ہر طرف پھیلنے والے مناظر ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جن کا حکم اس ڈاکیومنٹ میں موجود ہے۔ کیونکہ القسام بریگیڈ کے مستعد کمانڈوز غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات سے باڑ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور پٹی کے آس پاس واقع اسرائیلی غزہ لشکر کے متعدد کیمپوں تک پہنچ گئے۔
غزہ کے ساتھ اسرائیلی سرحد دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ سرحدوں میں سے ایک ہے، اور کسی کے لیے بھی سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔
جب ہمیں ہدایات دی گئیں اور دشمن کے محاذ پر کسی بڑے آپریشن کی منصوبہ بندی شروع کرنے کا کام سونپا گیا تو ہم نے فوراً اس پورے آپریشنل علاقے کا تجزیہ کرنا شروع کر جس میں حملہ کیا جانا تھا۔ حفاظتی دیوار اپنی مختلف تہوں کے ساتھ اس حملے کے راستے میں ہماری مشکلات میں سے ایک تھی، اس لیے اس کے اجزاء کا مطالعہ کیا گیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس میں کیسے گھسنا اور اس کا پتہ لگانا ہے۔
یہ خصوصی مناظر پہلی بار نشر کی گئی ہیں جو قلعہ بند، حفاظتی باڑ اور اس کی انجینئرنگ تفصیلات کے بارے میں القسام بریگیڈ کی جانب سے درست معلومات اکٹھی کرنے کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تصاویر 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کی ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قسام بریگیڈ حفاظتی دیوار کی تفصیلات، اس کی طرز تعمیر اور اس کے اندر جدید نگرانی کے طریقہ کار پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نیز فوجی پوزیشنوں پر جو افسر اور سپاہی دن رات سرحدی پٹی کی حفاظت کرتے ہیں ان کی کڑی نگرانی کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس تصویر میں غزہ لشکر میں جنوبی بریگیڈ کا کمانڈر اسف حمامی کو دکھایا گیا ہے جو طوفان الاقصی میں پکڑا گیا تھا۔ القسام بریگیڈ نگرانی کی فوٹیج کا تجزیہ کرنے اور ایک معلوماتی بیس بنانے میں کامیاب رہی جس نے بریگیڈ کو 7 اکتوبر 2023 کی صبح حفاظتی دیوار میں زیر زمین کے بجائے اوپر سے داخل ہونے کے قابل بنایا، جبکہ اسرائیل نے اس دیوار کو دوسروں کے لیے ناقابل شکست قرار دیا تھا۔
دنیا کی سب سے مہنگی تیار کی گئی اور ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس دیوار کے گرنے کے بعد تمام حملہ کرنے والی قوتیں زمینی، سمندری یا فضائی راستوں سے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہو گئی، اور یہ دستے غزہ لشکر کی تنصیبات میں 15 مقامات پر حملہ کرنے کے لیے تشکیل دیے گئے تھے۔ جن مقامات پر یہ دستے حملہ آور ہیں، ان میں شمالی بریگیڈ گیفان اور اس سے منسلک بٹالین کے اڈے، ناہال اوس بٹالین کی ایک چھاونی اور اس کے ساتھ منسلک بریگیڈز کے دفاتر، جنوبی بریگیڈ کا مرکز قطیف اور اس کی تنصیبات جو کہ کیسوفیم بٹالین کی بیس ہے، اور امتائی بٹالین کی چھاونی اور اس سے وابستہ بریگیڈز کے دفاتر، اسی طرح کرم، ابو سالم، صوفا، بنیا نت سریم کی چھاونیاں بھی ہمارے نشانوں پر ہیں۔ پھر مجاہدین نے نقشوں اور نیویگیشن ٹولز جو انہیں غزہ لشکر کے ریمیم کمانڈ بیس تک پہنچنے کے لیے فراہم کیے گئے تھے کی مدد سے اپنی پیش قدمی آسانی سے جاری رکھی، اور اس طرح مجاہدین بہت سے خفیہ مقامات تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ان خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں ہماری معلومات سے دشمن حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اپنے تمام کام انتہائی رازداری سے انجام دیے تھے۔
مجاہدین القسام بریگیڈ کی آمد و رفت کا سلسلہ گھنٹوں تک جاری رہا، اور وہ مناظر چوکا دینے والے اور حیران کن تھے۔ 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کے ابتدائی چند گھنٹوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حملہ جو ہوا زمین اور سمندر سے بیک وقت کیا گیا، اور نیز یہ کہ غزہ کے ارد گرد اسرائیل کے 16 سالہ محاصرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان واقعات کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
لندن میں جب ہم نیند سے جاگے اور ویڈیوز دیکھیں تو یہ ناقابل یقین تھا، نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے باڑ کیسے توڑی، وہ ٹینکوں میں کیسے داخل ہوئے، اور کس طرح انہوں نے بھاری قلعہ بند اسرائیلی فوجی اڈوں پر دھاوا بول دیا، بلکہ شمالی غزہ میں اسرائیلی شہروں میں داخل ہونے کے لیے گلائیڈرز کے استعمال پر ہمیں سخت حیرت تھی، اور اسی طرح ناکہ بندی کو نظر انداز کرتے ہوئے کشتیوں کا استعمال اور اسرائیلی علاقوں میں داخل ہونا، یہ سب دیکھنا بہت غیر معمولی تھا۔
غزہ کی سرحد پر اپنی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی صلاحیتوں پر فخر کرنے والے اسرائیلیوں کے لیے یہ واقعہ کتنا حیران کن اور چونکا دینے والا تھا۔
جو کچھ ہوا وہ یقیناً اسرائیلی معاشرے کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور جیسا کہ میں نے کہا، اسرائیل اپنے اقتدار کی سرحدوں کو مکمل محفوظ کرنے پر تفاخر کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حماس غزہ کے ارد گرد کی باڑ کو توڑنے، اسرائیل کے اندر لڑائی کو لے جانے، نیز اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں دونوں پر حملہ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ یہ مسئلہ پورے اسرائیل کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور فوج، انٹیلیجنس اداروں اور نتن یاہو حکومت کی بہت بڑی رسوائی تھی۔
اسرائیلی وزارت دفاع کا سابق انٹیلیجنس افسر اور سیکیورٹی مشیر الون افیتار حملے کے ابتدائی لمحات کو یوں یاد کرتا ہے۔
پہلے آدھے گھنٹے تک میں یقین نہیں کر سکا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے تسلیم کرنا پڑے گا، میں اس پر یقین نہیں کر سک رہا تھا۔ ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے شروع کر دیے، اور ہم سمجھ گئے کہ جو کچھ ہم نے سنا تھا وہ واقعی ہو رہا تھا۔ مجھے چینل 12 کے اسٹوڈیو میں مدعو کیا گیا۔ 2 گھنٹے بعد ہم نے اسٹوڈیو میں ایسے مناظر دیکھے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہم سب ششدر رہ گئے اور ہم اپنے سر پکڑے بیٹھے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اسٹوڈیو میں ڈینی کو شمار کے ساتھ دیکھ کر میں بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ اعداد و شمار نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا تھا۔ حماس کی طاقت نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ حماس کی سرحدی خلاف ورزی 60 پوائنٹ سے تھی، یہاں تک کہ ایک بڑی باقاعدہ فوج بھی ایسا نہیں کرتی۔
القسام بریگیڈ کا اچانک حملہ اسرائیلی قابض فوج کی غزہ بریگیڈ کے تیز اور غیر متوقع خاتمے کا سبب بنا۔
اسرائیلی غزہ بریگیڈ تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ ہی گھنٹوں میں طوفان الاقصی آپریشن کی کامیابی کو ایک حیرت انگیز کامیابی قرار دیا گیا، کیونکہ دشمن کو ہمارے آپریشن کے بڑے حجم کے باوجود اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی، اس لیے اس کا دفاعی نظام بھی ہمارے مجاہدین کے خلاف ناکارہ تھا۔ مجاہدین پوری مہارت اور حوصلے کے ساتھ لڑے، اور انہوں نے میدان جنگ میں اعلیٰ ترین اخلاقیات اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔
جن فوجی اڈوں پر ہم نے حملہ کیا، ان میں زیادہ تر کمانڈ اینڈ کنٹرول رومز، فوجیوں کی رہائش، ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں کے مقامات، کنٹرول اور ٹیکنالوجی رومز، انٹیلیجنس مانیٹرنگ رومز، مشاہداتی ٹاورز، گولہ بارود کے ڈپو، توپوں کی تنصیبات اور گارڈز پوسٹیں شامل تھیں۔
یہ خصوصی مناظر غزہ بریگیڈ کے اسرائیلی کیمپوں پر القسام بریگیڈ کے متعدد مجاہدین کے حملے کی دستاویزات ہیں۔
واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما غنيت إذ غنيت ولكن الله رماك وليبلي المؤمنين منك بلاء حسنا وها نحن الآن في منتصف مواقع العدو الصهيوني شباب قمة شباب يحصرون جنود ومجندات حصن جنود ومجندات الاحتلال كثير شيء حسنا
ہمارے پاس موجود تصاویر میں اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کی بٹالین پر القسام بریگیڈ کے مجاہدین کا مکمل کنٹرول دکھایا گیا ہے۔
اخوان الكرام كتاب الشهيد عز الدين القسام وحده النخبه يقتل ناطر نمير معسكر غاليات العدو ان شاء الله يرحمكم على وسطكم ويرحم عبادكم ويرحم مليون يا تركي۔
حماس اپنی کامیابی کی حد اسرائیل میں اپنے اثر و رسوخ کی گہرائی اور 7 اکتوبر کے آپریشن کے نتائج سے حیران دکھائی دیتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حماس کی جزوی برتری اسرائیلی سوچ کے گھیرے اور محتاط مطالعے کے نتیجے میں ہوئی ہے۔
اسرائیل کے جنوبی محاذ کے تقریباً مکمل خاتمے نے پوری دنیا میں ایک صدمے کی لہر پیدا کر دی ہے، خاص طور پر اس گروہ کے لیے جو دنیا کے جدید ترین فوجی اور تکنیکی آلات پر فخر کرتا ہے۔ تاہم آپریشن طوفان الاقصی کا وقت اور اس کاروائی کا باعث بننے والی وجوہات اب بھی زیر بحث اور سوال کا موضوع ہیں۔ کن عوامل کی بنیاد پر فلسطینی مقاومت نے 7 اکتوبر 2023 کو حملہ کیا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
پہلی وجہ علاقائی ہے۔ کئی عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کا عمل ہوا، کیونکہ ان ممالک نے فلسطینی ریاست کے قیام پر اصرار کیے بغیر اسرائیل کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس معاملے کا تعلق مغربی کنارے سے ہے۔ 2023 میں اور 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں 2022 سے نمایاں اضافہ ہوا، تقریباً 1100 فلسطینی اپنے گھر اور زمینیں چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ تیسری وجہ غزہ کی پٹی کی صورتحال سے متعلق ہے، جو 2007 سے طویل اور مسلسل محاصرے کی زد میں ہے۔
مزید برآں فلسطینی قیدیوں کے خلاف اپنے جرائم میں قابض حکومت کی بربریت میں شدت آ گئی، خاص طور پر قیدیوں کے معاملات کی ذمہ داری نسل پرست اور فاشسٹ وزیر اتمار بن گویر کو سونپنے کے بعد سے اس بربریت میں اضافہ ہوا، جیسے شیخ خضر عدنان یا طبی غفلت کی وجہ سے موت، جیسے قیدی ناصر ابو حمید اور ولید ابو دقہ، یا عمر قید کی سزائیں دنیا میں ایسی نہیں ہیں، ہزاروں سال تک پہنچ جاتی ہیں اور ناقابل برداشت حالات میں نافذ کی جاتی ہیں۔
الان مع العالم فرصة انه يطلع ويتحرك للحيلولة دون وقوع هذه المعركة الكبرى۔
قدس اور مسجد اقصی پر قبضے کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو قائل کرنے کی ہماری تمام کوششیں بے نتیجہ ثابت رہی ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی رکاوٹ کے جارحیت، ظلم و ستم، ان سب چیزوں کا ارتکاب کیا ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی ہمارے لوگوں کی دہائی سنائی دے رہی ہے۔
قابضین نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے نشان پر اپنی خیالی عبادت گاہ بنانے کا اپنا ارادہ چھپا نہیں رکھا۔ وہ جلانے کے لیے سرخ گائیں لے کر آئے ہیں تاکہ مسجد الاقصی کو تباہ کرنے اور وہاں اپنے عبادت گاہ بنانے کا اعلان کرنے کی علامت کے طور پر اس کی راکھ بکھیریں۔ انہوں نے مسجد اقصی کے صحنوں میں ہمارے نبی کی توہین کرنے کی جسارت کی
یہاں غزہ میں جان بوجھ کر بدنیتی کی بنیاد پر محاصرے کو بڑھایا گیا. وہ ہماری قوم کو آہستہ آہستہ قتل کرنا چاہتے تھے. ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی صرف تکتے رہ سکتے تھے. ہمارے خیال میں مقاومت سے تعلق رکھنے کے ناطے معراج النبی کے نشان کی مدد کرنے میں کوتاہی یا تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اسی بنا پر طوفان الاقصیٰ ضروری ہو گیا تھا تاکہ دشمن کے مذموم منصوبے کو ایک پیشگی کچلنے والے اور بے مثال حملے کے ساتھ ناکام بنایا جائے. نیز لازمی تھا کہ دینی مقدسات اپنی قوم اور مقاومت کے دفاع میں دشمن پر ایک کاری ضرب لگائی جائے. ہم نے پہلے خبردار کیا تھا کہ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، لیکن قابضین نے ہمیں دھوکہ دے کر غزہ کی مزاحمت کو بے اثر کرنے کی کوشش کی. غزہ کی پٹی میں زندگی کے معمولات کو محدود سطح پر بہتر بنا کر اور جزوی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس شرط پر کہ مغربی کنارے یروشلم اور قیدیوں کے معاملات غزہ سے الگ رہیں. بلا شبہ یہ بات ہمیں فوجی آپشن کو مضبوط کرنے کی طرف لے گئی. خاص طور پر دوسرے تمام آپشنز کی ناکامی کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے اور عسکری جہاد کی کمان کو فیصلے کا اختیار دے دیا گیا تاکہ انٹیلیجنس یونٹ اور آپریشنز یونٹ کو معلومات اکٹھی کرنے اور ضروری لائحہ عمل تیاری کرنے کے احکام جاری کیے جا سکے.
القسام کے کمانڈر نے کہا، طوفان الاقصیٰ ایک دفاعی جنگ تھی. یہ ایک دلچسپ جملہ ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل غزہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟
یہ ایک اچھا سوال ہے، کیونکہ اسرائیل کے سیکیورٹی اداروں میں یہ گفتگو چل رہی تھی، خاص طور پر فوج کی اعلیٰ سطح پر، بلکہ نچلی سطح پر بھی. نیز سیاسی حلقوں اور نیتن یاہو کے اطرافیوں میں بھی اس پر بات چیت ہو رہی تھی. امن و سلامتی کی ذمہ دار شین بیڈ اسرائیل کی داخلی سلامتی کے خفیہ ادارے نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کاروائی کرنی چاہیے.
ہمیں ایسی معلومات حاصل ہوئیں جن سے غزہ کے خلاف تباہ کن جنگ شروع کرنے کے منصوبوں کی تصدیق ہوتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی تجاویز سے اتفاق نہیں کریں گے. ہم نے جو معلومات حاصل کیں ان سے اس بزدلانہ حملے کے لیے وقت کے تعین کی نشاندہی ہوتی تھی، جو کہ یہودیوں کی عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد کا تھا، جس میں تمام مزاحمتی گروہوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک خطرناک فضائی حملے کا ذکر بھی شامل تھا. اس کے بعد ہماری قوم زمین اور وسائل پر ایک زبردست اور تباہ کن زمینی حملہ شروع ہونا تھا. ہم نے ان معلومات کو بہت سنجیدگی سے لیا اور سالسوں کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھا، اور ہم نے حکم دیا کہ انٹیلیجنس کوششیں بڑھائی جائیں اور ملٹری آپشن کی تیاریاں کی جائیں.
یہ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کی تحقیقات کا حصہ ہے. نیتن یاہو نے آپریشن سے 6 دن پہلے یکم اکتوبر 2023 کو سیکیورٹی سروسز کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کی. اس اجلاس میں اسرائیلی انٹیلیجنس شن بیٹ کے سربراہ نے حماس کے رہنماؤں کو ختم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جن میں یحییٰ سنوار اور محمد زیف شامل ہیں. آرمی چیف آف اسٹاف نے بھی اس تجویز کی منظوری دی اور اس نے کہا کہ ہمیں غزہ کے خلاف ایک وسیع آپریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خطہ مغربی کنارے میں دہشت گردی کی قیادت کرنے کا ذمہ دار ہے.
حملے کی منصوبہ بندی کے دوران ہمارا جاسوسی ادارہ قابض حکومت کے ممتاز انٹیلیجنس یونٹ 8200 کی سرگرمیوں سے متعلق ایک خاص دستاویز حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. ایک سیکیورٹی نفوذ کے ذریعے اس کے مرکزی سرور تک رسائی حاصل کر لی، اور پھر اس کے دستاویزات کا جائزہ لیا گیا اور تجزیہ و تبدل کے مراحل سے گزرے، اور اس کے مواد کو حملہ کرنے کی منصوبہ بندی میں شامل کیا گیا.
یہ معلومات ایک تفصیلی اور ٹھوس منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتی ہیں جو آپریشن سے پہلے کے سالوں میں تیار کی گئی تھیں. اس بات کی طرف القسام بریگیڈ کے بعض بیانات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے جو اس کے ترجمان ابو عبیدہ کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں.
ستظهر كيف استطعنا تنفيذ خداع استراتيجي مركب لجهاز الشباك والمنظومة الأمنية للعدو لسنوات.
حماس نے متعدد بیانات میں طوفان الاقصیٰ کا حوالہ دیا تھا، لیکن اسرائیل اس حوالے سے کوئی اشارہ سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا.
یا مقدمة الطوفان الهادر يا إنذار البركان الثائر لتتحول إلى طوفان هادر يرعب المطبعين والمنسقين والمحتلين.
ये बताना जरूरी है कि हमास इसराइल को धोखा देने में कामयाब रही और 2 से 3 साल के अरसे में एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन की मंसूबाबंदी करने और इसको अंजाम देने में कामयाब रही।
दुश्मन को स्ट्रेटेजिक फरीबकारी की बुनियाद पर गुमराह करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में हमने दुश्मन के सामने ये बहाना किया कि हम फराहम करदा सहूलतों से धोखा खा गए हैं, जबकि पसे पर्दा जंग की तैयारियाँ जोरों शोर से जारी थी। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के इलाके का तय्यून किया गया और गजा ब्रिगेड पर हमले का असल हदफ इसके ठिकानों और गजा ब्रिगेड के इलाकों के अगले मोर्चों पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना था। दूसरा मकसद फलस्तीनी कैदियों को आज़ाद कराने के लिए दुश्मन की ज़्यादा से ज़्यादा फौजियों को कैदी बनाना था। जंग की वसत और इसके मुमकिन नतीजे की पेश नज़र मकावमती महबर में बरादरान के साथ हम आहंगी की गई और साथ ही हमने हमले की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन के आगाज़ का वक्त इंतहाई महदूद रखा।
ये मालूमात इस बात पर जोर देती हैं कि ऑपरेशन का वक्त मुकम्मल तौर पर फलस्तीनियों के अख्तियार में था और ये फैसला मोहतात मनसूबाबंदी और एहतियाती तदाबीर के साथ अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन तूफानुल अक्सा की वजह से जंग फैल गई और यहाँ तक कि खित्ते के दीगर ममालिक भी उसकी लपेट में आ गए।
गजा की मौजूद सरजमीन से हम अपना पैगाम मुजाहमती क़यादत तक पहुँचाते हैं। लबनान की साबित कदम कौम और लबनान में इस्लामी मुकावमत के भाइयों को बहुत बहुत सलाम और सद एहतराम, जिन्होंने गजा की हिमायत और मदद करने नीज लबनान के दिफा में अपने बेहतरीन कमांडरों और मुजाहिदीन ख़ास तौर से शहीद सैयद हसन नसरुल्ला की शहादत पेश की। हम यमन की मुकावमत में इसकी क़यादत और अपने भाइयों के किरदार और इनकी बहादुरी के मोतरफ हैं और बावक़ार कारकर्दगी पर इनका शुक्र अदा करते हैं, इनकी कदरदानी करते हैं। इसी तरह हम इराकी मज़ाहमत के भी शुक्रगुजार हैं। नीज़ इस्लामी जमहूरिया ईरान में अपने भाइयों के साथ इंतहाई मशहूर हैं और हम इन तमाम ममालिक और तहरीकों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस फैसले की जंग में और तकदीर साज मौके पर हमारा साथ दिया है। ये वो लोग हैं जिनके नाम और मकाम व मर्तबे को सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, जिनकी कुर्बानियों को तारीख के औराक पर हमेशा के लिए रकम किया जाएगा। उन्होंने अपना किरदार अदा किया जबकि गद्दारों ने फलस्तीन को तनहा छोड़ दिया। मुजरिम लोग हमारे मकासद हमारी कौम व उम्मत के मफादात के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।
अल-क़िसाम ब्रिगेड के मुताबिक ऑपरेशन के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ इब्तदाई घंटों में ही हासिल कर लिए गए थे। ताहम गजा की पट्टी से मलिका कस्बों में मुजाहमती कुवतों के दाखिले के बारे में बहस जारी थी, जहां ये कार्रवाई इब्तदाई मनसूबाबंदी से आगे निकलती नजर आई।
गजा ब्रिगेड की अहम पोजीशनों के तेजी से गिरने और इनमें से बेशतर की मुजाहमती कुवतों के हाथों शिकस्त के बाद तीसरे मरहले में हमारी अफवाज के एक हिस्से की नकल व हरकत शामिल थी ताकि कस्बों के अंदर सिक्योरिटी मकामात पर हमले को बढ़ाया जा सके। ये जगह गजा ब्रिगेड की फ्रंट लाइन पर वाकई थी और इसका मकसद इन फौजियों और अफसरों का ताकुब करना था जो भागकर इन जगहों पर छुप गए थे।
क्या आप समझते हैं कि हमास हदफ हासिल करने में कामयाब रही?
मंसूबा ये था कि गजा की पट्टी के आसपास फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, इसराइली फौजियों को पकड़ा जाए और उन्हें वापस किया जाए। शायद यह अंदाजा लगाया गया था कि फौजी अड्डों के करीब बड़े शहरों में से एक पर हमला किया जाएगा। असल नजरिया कभी भी सैकड़ों अफराद और मुजाहिदीन के साथ इसराइली सरजमीन में गहराई तक जाना नहीं था। वाज़े तौर पर वो जितना आगे बढ़े इतने ही ज़्यादा आम शहरियों का सामना करना पड़ा। ये बिल्कुल भी इब्तदाई मनसूबाबंदी का हिस्सा नहीं था।
हमले के दिन की सबसे मुतनाज़े कहानियों में से एक वो वाक़यात हैं जो बैरी कस्बे में पेश आए।
اسرائیلی میڈیا نے اس وقت وسیع پیمانے پر تباہی کی تصاویر شائع کی اور مزاحمتی قوتوں کے ہاتھوں عام شہریوں کے بہیمانہ قتل کرنے کے مبینہ واقعات کے ثبوت دکھائے.
Piles of 10 children each were tied to the back, burned to death.
This is the baby. This is it.
I'm sorry to be graphic here, but I can't see a baby here.
You can't see the baby because, but this is the picture of the mother. Okay. For sure, you know, we didn't think when we were over there, we didn't think to camera everything. We didn't have that. This wasn't in our...
یہ طوفان الاقصی آپریشن میں شامل القسام بریگیڈ کے مجاہدوں میں سے ایک ہے جس نے بیری قصبے کی کاروائی میں حصہ لیا. وہ اس میں ہونے والی جھڑپوں میں معجزانہ طور پر بچ گیا تھا اور وہ غزہ کی پٹی میں بحفاظت واپس آنے میں کامیاب ہو گیا. اور اس خصوصی گفتگو میں اس نے جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے.
جب ہم اس بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ چاروں طرف سے باڑھ سے گھری ہوئی ہے, لہذا ہم نے اپنی افواج کو کئی سمتوں سے حملہ کرنے کے لیے تقسیم کیا. حملہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ آسان اور اس سے بھی سادہ تھا جس کے لیے ہمیں تربیت دی گئی تھی. باڑھ کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی اور چند ہی لمحوں میں ہم بستی میں داخل ہو گئے. یہ بستی ایک بڑے شہر جیسی تھی. ہم نے گھروں کی تلاشی کا کام شروع کیا, عمارتوں کی نشاندہی اور تقسیم کی تاکہ ہماری افواج تلاشی کے آپریشن کو منظم انداز میں انجام دے سکے.
اس بستی کے ابتدائی کنٹرول میں نسبتاً آسانی کے باوجود حملے کے چند گھنٹوں میں دونوں طرف سے شدید اور پیچیدہ جھڑپیں شروع ہو گئیں.
بستی کے اندر ہونے والی لڑائیاں قبضہ جمانے کے لحاظ سے بہت پیچیدہ تھی. علاقائی دفاع کی فورس کے لوگ جو سادہ لباس میں تھے گھروں میں چھپے ہوئے تھے. اس گروہ میں وہ آبادکار اور فوجی بھی شامل تھے جو بھاگ کر یہاں آ گئے تھے. بڑی تعداد میں مسلح آبادکار بھی گھروں میں چھپے ہوئے تھے. بہت سے واقعات میں خواتین اور بزرگ افراد کی طرف سے گولیاں چلائی گئیں. انہوں نے اسلحہ اٹھا رکھا تھا. مقاومت کے مجاہدین کو ان مشکل حالات میں بہت زیادہ جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا, لیکن انہوں نے کمانڈر ان چیف ابو خالد اور الزیف کی حکم کی تعمیل کی جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں جہاں پاؤ قتل کرو, لیکن بوڑھوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا. ہم نے کچھ خاندانوں اور بچوں کو دیکھا تو ان کی حفاظت کی جس طرح ہم نے اپنی حفاظت کی. ہم نے انہیں کھانا اور پانی دیا. خدا کی قسم ہم نے صرف ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے ہم پر حملہ کیا یا ہم پر گولی چلائی.
آپریشن طوفان الاقصی کے نتیجے میں 1320 اسرائیلی ہلاک ہوئے جن میں فوجی اور یہودی آبادکار بھی شامل تھے. یہ ان درجنوں اسرائیلیوں کی فہرست ہے جو 7 اکتوبر کو مارے گئے تھے اور جو بستیوں کی مقامی دفاعی فورسز کے اراکین تھے. یہ لوگ عام لباس میں شہروں کے اندر رہتے تھے اور لڑتے تھے. ان میں سب سے نمایاں افراد آفر لیبسٹین, علاقائی کونسل کا چیئرمین, ڈپٹی سیکیورٹی کوآرڈینیٹر لیور بن یعقوب اور مفتاحیم میں فوج کے ساتھ سیکیورٹی کوآرڈینیٹر ڈین اسلون شامل تھا. یہ فہرست شہروں کے اندر ہونے والی جھڑپوں کی نوعیت کی عکاسی کرتی ہے. اس آپریشن کا دوسرا مقصد زیادہ سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو پکڑنا تھا. اندازوں کے مطابق حماس اور دیگر مزاحمتی گروپ تقریباً 250 اسرائیلیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے.
ہم نے دشمن کی نظروں اور جدید ٹیکنالوجی سے دور رہتے ہوئے پہلے سے طے شدہ اصولوں کے مطابق اسرائیلیوں کو گرفتار کرنے کی کارروائی کی. ہم نے قیدیوں کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اچھا سلوک کرنے پر بھی زور دیا. قیدیوں کی زندگی کے تحفظ اور ان کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھنے کی کوشش کی. دوسری طرف دشمن نے پہلے دن سے اپنے قیدیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. یہ بات بیری کے قصبے میں واضح طور پر دیکھی گئی جہاں شن بیٹ کے آفیسر تومر ڈمروت کو جنگ کے پہلے دنوں میں نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا تھا. شجاعیہ کے مشرق میں 3 فوجی بھی مارے گئے اور دشمن اپنے قیدیوں کو مارتا رہا.
ہم بستی میں رہے اور کلیئرنگ جاری رکھی, نئے قیدیوں کو پکڑا جن میں شہری اسپیشل گارڈ فورس کے 5 لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے. یہ آپریشن دوپہر تک جاری رہا. ہمارے کچھ بھائیوں نے ان قیدیوں کو نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. کیونکہ دشمن نے اس بستی کے ارد گرد شدید فضائی بمباری شروع کر دی تھی۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد ہم ایک گھر میں داخل ہوئے اور وہاں مجاہدین کا ایک اور گروہ ملا جس کے قبضے میں بہت سے قیدی تھے۔ وہ بھی قیدیوں کو غزہ پہنچانے میں ناکام رہے۔ اس طرح قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن اسی وقت دشمنوں کی فوجوں نے بیری کی طرف مدد بھیجنا شروع کر دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دشمن نے طیاروں اور ٹینکوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا، جس سے بیری آگ اور راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ باقی مجاہدین نے قیدیوں کے ساتھ عمارتوں کے اندر پناہ لی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ان شدید حملوں کے نتیجے میں شہید ہوئے، اور قیدی بھی اس شدید بمباری کے نتیجے میں مارے گئے۔ ہم درختوں کے درمیان چھپ گئے اور صبح ہونے تک تباہی اور شدید بمباری کو قریب سے دیکھا۔ جب حالات پرسکون ہوئے اور آمد و رفت رک گئی تو ہم غزہ کی طرف پیچھے ہٹ گئے اور پیارے غزہ کے دفاع کے لیے جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔
اسرائیلی فوج نے ہینیبل نظریے پر عمل درآمد کیا۔ یہ ایک ایسا یہودی نظریہ ہے جو اسرائیلی فورسز کو قیدیوں کی غزہ منتقلی روکنے کی خاطر انہیں قتل کرنے کی قیمت پر بھی ہر اقدام کرنے کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد جنگ کے دوران مقاومت کے زیر حراست درجنوں اسرائیلی قیدی خود اسرائیل کی بمباری سے مارے گئے۔
قابضین کی ذلت آمیز شکست اور انٹیلیجنس کی کھلی ناکامی کے بعد انہوں نے میدان جنگ میں مجاہدین کا براہ راست مقابلہ کرنے کے بجائے ہماری عوام کے خلاف وحشیانہ انتقام کا سہارا لیا۔ یہ وحشیانہ کارروائیاں امریکی حکومت اور بعض مغربی حکومتوں کی براہ راست حمایت اور منظوری کے ساتھ ہو رہی تھی۔ دشمن کو 10,000 ٹن فوجی ساز و سامان کے لیے لے جانے والے ان کے ہوائی جہازوں نے اسرائیلی جارحیت کو بڑھاوا دیا، جنہوں نے انسانوں کے علاوہ چٹانوں اور درختوں تک ہر چیز کو وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا۔
سات اکتوبر کے حملے کے بعد نیتن یاہو حکومت نے کسی قسم کی ذمہ داری سے بچنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بجائے غزہ پر تباہ کن فضائی حملے شروع کر دیے۔ نیتن یاہو نے ذاتی طور پر اس جنگ کے اہداف طے کیے، جن میں حماس کی تباہی اور فوجی آپریشن کے ذریعے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی شامل تھی۔ لہذا اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر غزہ کی پٹی میں شہریوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ تقریباً 50,000 فلسطینی، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے، شہید اور 10,000 زخمی ہوئے۔ غزہ میں ہلاک ہونے والے ایک اسرائیلی فوجی کے کیمرے سے لی گئی یہ خصوصی تصاویر قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر بمباری اور تباہی کے مناظر کو ظاہر کرتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے پروگراموں کا استعمال کرتے ہوئے شہری اہداف کو بغیر کسی اخلاقی پابندی یا بین الاقوامی قوانین و ضوابط کے نشانہ بنایا گیا ہے۔
ہم نے اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے ایک جنگ شروع کی، ایک ایسی جنگ جس کے لیے ہم نے گھات لگائے، جنگی ٹریکس، سرنگیں اور بارودی سرنگیں تیار کی۔ اس جنگ کو استقامت اور ثابت قدمی کہا جاتا ہے، اور اس کے شعلوں نے دشمن کے ساز و سامان اور افواج کو جلا دیا۔ اس جنگ نے دشمن کی صفوں میں ہزاروں متعصب افراد کو ہلاک اور زخمی کر دیا، اور یہ استقامت ہماری دفاعی منصوبہ بندی کی اعلیٰ تاثیر کو ظاہر کرتی ہے۔
میدان جنگ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار، جن کے نام سے آپریشن طوفان الاقصی کا نام جڑ گیا ہے، انہوں نے قابض افواج کو میدان جنگ میں آمنے سامنے للکارا ہے، زمین کے نیچے یا چھپ کر چیلنج نہیں کیا۔
ये تصاویر جو پہلی بار نشر کی جا رہی ہیں کمانڈر یحییٰ سنوار کو غزہ کے جنوبی علاقے رفا میں اسرائیلی قابض افواج کے خلاف کاروائیوں کے سلسلے میں بنفس نفیس موجود دکھایا گیا ہے. ان تصاویر میں وہ گھات لگائے ہوئے اور مجاہدین کے درمیان مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کا مقصد مجاہدین کا حوصلہ بڑھانا ہے. سنوار محمود حمدان رفا میں تالو سلطان بٹالین کے کمانڈر کے ساتھ ہیں جو کہ جنگ اور شہادت میں ان کے ساتھی ہیں اور دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر مختلف آپریشنز کا نقشہ تیار کر رہے ہیں جن میں القسام بریگیڈ نے رفا میں کئی ہفتوں کے دوران عمل درآمد کیا ہے. یہاں یحییٰ سنوار کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اسرائیلی بکتر بند گاڑی نظر آ رہی ہے جسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے. وہ ہاتھ میں چھڑی اور لوڈڈ ہتھیار کے ساتھ قابض افواج کے قریب لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آخرکار اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ براہ راست تصادم میں جو ان کی موجودگی سے حیران رہ گئے تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ایک ایسی حیرت جس نے نہ صرف دشمن کو بلکہ دنیا بھر کو حیرت میں ڈال دیا. لیکن جدوجہد اور مزاحمت کا راستہ ان کی شہادت سے نہیں رکا.
ہم ملبے کے نیچے سے اور تباہ شدہ محلوں کے درمیان سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے اور ان سے دو بدو جنگ میں مصروف ہو گئے. ہم نے ان کا مقابلہ ہر قسم کے ہتھیاروں اور گولہ بارود سے کیا جو ہم نے اپنے خالی ہاتھوں سے بنائے تھے, اور ہم نے ان کے افسروں اور سپاہیوں کو مار ڈالا. ہم نے ان کے ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا, ان کے سپاہیوں کو ہلاک اور زخمی کیا. ہمیں ہر کونے پر گولیوں اور دھماکہ خیز مواد کا سامنا کرنا پڑا. ان کے ساتھ ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. خدا تعالیٰ کی مدد سے ان کے پاس اس سرزمین کو ذلت آمیز شکست کے بعد چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں.
میرے خیال میں حماس کی عسکری صلاحیتوں نے اسرائیل کو حیران کر دیا ہے, اور میدان جنگ میں ان کی جنگی طاقتوں نے ہمیں بھی حیران کیا ہے. حماس کے فیصلے نے ہم سب کو پریشان کر دیا تھا کہ جب حماس نے اعلان کیا تھا یہ آخری دم تک جنگ جاری رہے گی.
غزہ کے دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ بھی القسام بریگیڈ کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں موجود رہے, اور انہوں نے بڑی تعداد میں جانی نقصان کے باوجود اپنے حملے جاری رکھے اور اپنی مزاحمت اور استقامت کی داستان رقم کی ہے. یہ اس حقیقت کے ساتھ ہے کہ قابض حکومت کی فوج غزہ میں زمینی کارروائی کے آغاز سے اب تک اپنے 400 سے زائد افسروں اور جوانوں کو کھو چکی ہے.
ہمارے پاس میزائلوں اور گولیوں سے لے کر رائفلوں, گولیوں, ڈرونز, مختلف قسم کے بموں, اینٹی آرمر گولیوں اور دیگر اقسام کے گولہ بارود کے ساتھ ساتھ پیرا گلائیڈرز اور نیول کمانڈو سینٹرز اور انجینئرنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے قسم کے ہتھیار موجود ہیں. ان کا اعلیٰ معیار ہے اور ہم نے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. ہم نے اپنے تیار کردہ ہتھیاروں اور آلات کے مطابق تربیتی پروگرام بھی مرتب کیے تھے. ہم دشمن کو شکست دینے کے لیے مقاومت کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. فوجی صنعت نے طوفان الاقصی کے لیے موزوں ہتھیار فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. قسام بریگیڈ فورسز کی جسمانی تنو مندی اور نظریاتی پروگراموں نے بھی بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے.
Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ نئی جاری کردہ خصوصی تصاویر غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کی پیش قدمی کے باوجود جنگ کے دوران القسام برگیڈ کی روزمرہ زندگی کا ایک پہلو دکھاتی ہے. یہ تصاویر دشمن کے لیے بنائی جانے والی کھاد میں سے ایک کی تیاری اور حملے کی منصوبہ بندی کے مراحل کو بھی دکھاتی ہے. مجاہدین حملے کی تیاری کر رہے ہیں.
نقوم الان بتفخیخ عین نفق لاعداد کمین محکم لقوات العدو وفق تقدیرات استخباراتیہ مؤکدہ بقدوم الى هذه المنطقه ان شاء الله سيكون هذا الكمين وبالا على المحتل. وحدات الهندسه القساميه التي اذاقت العدو الوانا من العذاب لا تزال تعمل بكل اقتدار وبكامل جهوزيتها من شمال القطاع الى جنوبه وما استحوذنا عليه من مقدرات هندسية أمدنا بالعمل أشهر عدة بفضل الله عز وجل. مهما طالت المعركة أو قصرت فهدفنا واحد هو رفع الظلم عن شعبنا وإزالة هذا المحتل من أرضنا.
اللهم حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير.
یہ بیت حنون ہے جو شمالی غزہ کی پٹی کا ایک سرحدی علاقہ ہے جہاں سے قابض افواج نے اپنی زمینی کاروائی شروع کی تھی اور اسرائیل کو جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہونے سے پہلے یہاں اپنا آخری نقصان اٹھانا پڑا. یہ الجزیرہ ٹی وی کے لیے خصوصی تصاویر ہیں جو 8 جنوری 2025 کو بیت حنون میں القسام فورسز کے آپریشن کو دکھا رہی ہیں اور اس نے ایک اسرائیلی بختر بند یونٹ کے ٹینک کو نشانہ بنایا تھا. گھات لگا کر حملہ کرنے والے مقام پر ایک بہت ہی طاقتور خود ساختہ بم نصب کیا گیا تھا. یہ تصاویر دھماکے کے لمحات اور اس کے بعد کو دکھا رہی ہیں. اس دھماکے میں اسرائیلی ٹینک مکمل طور پر تباہ ہو کر الٹا ہو گیا. ٹینک کا اوپری حصہ اس کے جسم سے الگ ہو گیا اور ٹینک کے نیچے ایک بڑا سوراخ ہو گیا. غزہ سے لی گئی تصاویر میں مرکاوا ٹینک کے اگلے حصے کو گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. یہ وہ ٹینک ہے جسے اسرائیل اپنی عسکری صنعت کا عروج مانتا ہے. القسام برگیڈ کی جانب سے لگائے گئے ایک کیمرے نے صہیونی فوجیوں کو بچانے کے لیے کئی گھنٹوں کی جانے والی کوششیں دکھائی ہیں. آخر کار اس یونٹ کے کمانڈر اور متعدد فوجیوں کے مارے جانے کی خبر صہیونی ذرائع سے نشر کی گئی.
اب غزہ جنگ کے براہ راست نتائج کا بالکل بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بالآخر اسرائیل کو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا. غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنا اسرائیلی فوج کے مفاد میں نہیں ہے. وہ خود جانتے ہیں کہ یہ جنگ ناکامی سے دوچار ہے اور اس جنگ سے جو شگاف پیدا ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اسرائیل ٹوٹ رہا ہے اور یہ اندر سے گر جائے گا جب تک کہ وہ اپنا نقطہ نظر 180 ڈگری پر تبدیل نہ کرے. دنیا بھر میں رائے عامہ میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی ایک سال سے جاری وسیع پیمانے پر ہونے والے احتجاج سے ظاہر ہوتی ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں, لوگ سنتے ہیں کہ اسرائیل کیا کہتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل مزید کسی بیانیے کو کنٹرول نہیں کر سکتا.
وزارت جنگ اور قابض حکومت کی فوج میں یکے بعد دیگرے استعفے, بڑی بڑی شکستوں کا اعتراف اور ایک دوسرے پر الزامات, حکومت کی خفیہ ایجنسیوں کی الجھن اور ذمہ داری سے بچنے کی کوشش، خاص طور پر سیاسی عہدیداروں کے درمیان چپقلش جس کی سربراہی بنیامین نتنیاہو اور حکومت کے وزیر اعظم کر رہے تھے، یہ سب دشمن کی شکست کے آثار اور آپریشن طوفان الاقصی کے اثرات میں سے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ استعفے اور بحثیں جاری رہیں گی، تحقیقات آگے بڑھنے اور ان کی ناکامیوں سے نقاب ہٹنے کے ساتھ ساتھ ان کو استعفوں میں مزید شدت آئے گی۔
غزہ کی پٹی میں عوامی مزاحمت مشکل مہینوں سے گزری ہے اور اب بھی مشکلات سے گزر رہی ہے۔ فلسطینیوں اور مقاومت نے ان مہینوں میں بہت خون دیا ہے اور اب بھی وہ اپنی اسی سرزمین پر رہنے کے لیے اصرار کرتے ہیں اور ثابت قدم ہیں۔
ہماری عظیم قوم جس کی مثال دنیا میں کم ہے، طوفان الاقصی کی فتح کا بنیادی عنصر تھی۔ یہ قوم اپنی سرزمین پر فخر کرتی ہے اور اپنے اہداف میں ثابت قدم ہے، اور اس نے ظلم و استبداد کے خلاف لڑنے والی قوم کے طور پر تاریخ میں اپنا نام درج کرایا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو دین، وطن اور مسجد اقصی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ ہمیں اس قوم کی ہمت اور عظمت کو سلام کرنا چاہیے۔
اسرائیل کے انٹیلیجنس سسٹم میں القسام بریگیڈ کے داخل ہو جانے سے اس کے لیے ممکن ہو سکا کہ وہ صہیونی حکومت کو ایک تاریخی صدمہ پہنچائے اور غزہ پر اسرائیل کے تباہ کن حملے کا منہ توڑ جواب دے، فلسطینی مقاومت کا حوصلہ بڑھائے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے خلاف جنگ اور نسل کشی کا آغاز کیا، اور اس نے اپنے مسخ شدہ چہرے کو دسیوں ہزار عورتوں اور بچوں کی لاشوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا لیکن اسرائیل اپنے قیدیوں کو رہا نہیں کروا سکا جیسا کہ وہ چاہتا تھا، اور مزاحمت کو اپنی خواہش کے مطابق ہرگز تباہ نہیں کر سکا۔ یہ غزہ ہے، ملبے تلے دبے فلسطینی پکار کر کہتے ہیں کہ غزہ کی پٹی تمام محاصروں اور ظلم و جبر کے باوجود زندہ رہے گی، اور قابض حکومت کے خلاف مزاحمت آپریشن طوفان الاقصی سے کئی دہائیوں پہلے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اور ہماری آخری بات کہ اب بھی بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں۔
كلهم.
ابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك.
Come on.